نیابت میں خرم نواز کرنا سب کی نیابت میں خطاب فرما رہے تھے. اب میں بلا تاخیر پھر ملتمس ہوں, آپ جنرل سیکرٹری ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے, حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ عارف حسین واحدی صاحب, میں ان سے ملتمس ہوں کہ خطاب فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین. اما بعد, فقال اللہ الحکیم فی کلامہ المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جناب صدر محترم, صدر محفل اور صدر ملی یکجہتی کونسل صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب, میزبان محفل جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب اور دیگر سٹیج پر تشریف فرما اور حال میں موجود معزز علماء کرام, مہمانان گرامی, آج کی مناسبت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً بہت بڑا دن ہے عالم اسلام کا, بہت بڑا جشن ہے, میلاد کے ایام جو ہیں, اور امت کے اتحاد کا جو نقطۂ مرکزی ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس پہ ایسے پروگرام کا انعقاد اور مجلس وحدت مسلمین نے جو اس پروگرام کی میزبانی قبول فرمائی ان کا بھی شکریہ اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت خوبصورت پروگرام ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امت فلاح چاہتی ہے, اگر امت کو آگے بڑھنا ہے, اگر امت نے دشمنوں کا مل کر مقابلہ کرنا ہے تو اس طرح کے اجتماعات مسلسل جاری رہنے چاہئیں. ملی یکجہتی کونسل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے 1995 سے, جب انتہا کی فرقہ واریت تھی, دہشت گردی تھی, انتشار تھا, افتراق تھا, اختلاف تھا, اس وقت بہت بڑا قدم اٹھایا بزرگان نے, حضرت مولانا شام نورانی رحمۃ اللہ علیہ, جناب قاضی حسین احمد, جناب مولانا سمیع الحق صاحب, جناب علامہ ساجد علی نقوی صاحب, جناب پروفیسر ساجد میر صاحب, جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر بزرگان, جن نے اب بہت بڑا قدم اٹھایا اور ایک جرات کے ساتھ بہت بڑے ضابطۂ اخلاق کا اعلان کیا. اس کے بعد سے مسلسل حالات بہتری کی طرف آنے شروع ہوئے اور بہتر ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پوری امت کو اسی طرح, لیکن پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے شاید جہاں اتنا بڑا اتحاد بنا اور اتنی بڑی کاوش ان مخلص علماء نے اور بزرگ علماء نے کی. خوشی کا مقام ہے کہ آج بھی اسی پروگرام کو اور اسی ان کے پیغام کو لے کر سب مسالے کے جید علماء کرام آگے بڑھ رہے ہیں کامیابی کے ساتھ, اور اس کو بھرپور انداز میں آگے بڑھنا چاہیے. میں آخر تک بیٹھتا, خوشی تھی کہ سب کے خطابات سنتا, لیکن اندازہ یہ تھا کہ 6:30 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے گا. ہم نے ایک میٹنگ پہلے سے رکھی ہوئی تھی, دوست آئے ہیں دور سے, تو ابھی ان کا آیا ہے کہ ہم روانہ ہونے والے ہیں, تو میں نے اجازت لی میزبان محفل سے کہ میں چند منٹ ابتدا میں خطاب کر لیتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت. خداوند کریم انشاءاللہ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. میں صرف یہاں چند سوال عرض کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے اس وقت جہاں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ انہ ہی امتکم امت واحدہ وانا ربکم فاعبدون, یہ امت امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں, میری ہی عبادت کرو, اور کہیں امت خیر کہتا ہے اللہ, کہیں امت وسط کہتا ہے. اس کے باوجود اتنی افضل امت اور اتنا افضل ہدف اور مشن اور قیامت تک کے لیے دین خاتم الادیان ہے, اس دین کے بعد کوئی دین نہیں آنا, اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی, اس نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں آنی, ختم نبوت کا مرحلہ ہے, قرآن آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی قرآن نہیں آنا, کوئی کتاب نہیں آنی آسمانی, تو کیا وجہ ہے کہ پھر ہم جو کمزوری کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں امت کمزور ہو رہی ہے اور دشمن امت مضبوط ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ دشمن کی سازشیں مضبوط ہو رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن ہم جو ان سازشوں کا شکار ہو گئے ہم پیچھے بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے آج تک اپنے دشمن کو پہچانا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ اور کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً پوری امت میں اور خصوصاً پاکستان کے اندر اب فرقہ واریت کبھی سر اٹھاتی ہے، انتشار اور افتراق سر اٹھاتا ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے خنجر لے کر لگ جاتے ہیں۔ اور مخصوص عناصر، میں یہ مانتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تمام مسالے کے جید علماء کرام ہمیشہ اکٹھے ہیں، وحدت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، اس کی اہمیت اور اس کے استحکام کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں اور اخلاص رکھتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ مخصوص عناصر جو کبھی توہین کرتے ہیں، کبھی تکفیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مغلظات ہیں ان کی طرف سے، آج سوشل میڈیا کے دور اس پہ دیکھیں کیا صورتحال ہے، کیا وجہ ہے، یہ چیز کنٹرول کیوں نہیں ہوئی، آج ہم پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، آج امت کمزوریوں کی طرف کیوں جا رہی ہے، عالم اسلام کی صورتحال دیکھیں تو آج طاغوت کے نمائندے عالم اسلام اور اسلامی ممالک کے اوپر مسلط ہیں، سامراجی قوتوں کے ایجنٹ مسلط ہیں۔ آپ دیکھیں تمام اسلامی ممالک کو، اکثریت مطلق کو، کہ یہ صورتحال ہے، یہ کیوں ہے، ہم اس سازش کا شکار، اس کمزوری کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہوں گے قیامت تک آنے والے، ان میں دو خصوصیات ہونی چاہیے، ایک اشداء علی الکفار ہونے چاہیے اور ایک رحماء بینہم ہونا چاہیے۔ اگر وہ دو صفات ہم اپنے اندر پیدا کرتے، یہ 1400 سال جو گزرے، اگر ہمارے اندر یہ محبتیں پیدا ہوتی، ہمارے اندر یہ افتراق نہ ہوتا، ہمارے اندر یہ انتشار نہ ہوتا، ہم ان محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرتے اور گلے لگاتے، مجھے بساؤ کا یہ محسوس ہوتا ہے جو مسالک ہیں مختلف اور جو آپس میں بعض عناصر ہمیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کی قوم اس سازش کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب جیسے ابھی 2 مہینے پہلے کچھ عناصر نے اٹھ کر توہین کی اور جواب میں جناب پورے مسلک کی تکفیر کی گئی، میں سمجھتا ہوں یہ جو جذباتی کام ہے یہ فقط اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنایا نہیں ہے، ہم نے ایک دوسرے کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور ان کو گلے کے ساتھ دل سے نہیں لگایا، جس وجہ سے اس صورتحال کا شکار ہے اور جس وجہ سے اس سازش کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو یقینی بات ہے کہ جہاں امت کمزور ہو رہی ہے وہاں پاکستان بھی کمزور ہوگا۔ امت کو مضبوط کرنے کے لیے، امت کی جو عزت و عظمت قرآن نے بیان کی ہے، اگر اس امت کو ہم نے آگے لے جانا ہے، اگر اس کو کامیابی کی طرف لے جانے ہے، ہم نے اپنے اندر محبتیں پیدا کرنی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ یہاں ہم ہوتے ہیں اس میں یقیناً ہم آپس میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک عزیز نے اب بات کی میرے خیال میں کہ کیا بہتر ہوگا آگے ہم نچلی سطح جب ہم اپنی محفلوں میں جائیں، ہر مسئلہ کے علماء اپنی محفلوں میں جائیں، وہاں بھی محبت کا پیغام دیں، وہاں بھی احترام دیگر مسالے کا پیغام دیں۔ جہاں میں یہاں دیگر اہل سنت کے علماء کو، دیوبندی اہل حدیث بریلوی علماء کو محبت کا پیغام اور احترام کرتا ہوں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اگر عام مساجد میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، عید میلاد النبی کے جلوس ہوں تو ہم خود سارے شریک ہوں، محرم کے جلوس ہوں تو ہم خود شریک ہوں سارے، اگر یہ ماحول بن جائے، ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں، ایک دوسرے کو سینے کے ساتھ لگا لیں، تو میرے خیال میں بہت خوبصورت ماحول بن سکتا ہے۔ اس وقت ہم مستاق ہوں گے رحماء بینہم کے، اور اگر مل کر ہم دشمن کو پہچان لیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیوں کامیاب ہوئے اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، حضور اکرم کیوں کامیاب ہوئے اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ اسلام میں امت اسلامیہ کے وہ راہبر اور پیشوا جنہوں نے امت کے لیے کام کیا وہ کیوں کامیاب ہوئے، اس لیے کہ وہ خود بھی دشمن شناسی رکھتے تھے اور دشمن کو پہچانتے تھے اور دشمن کے مقابلے میں امت کو متحد کر سکے، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ آج ہم بھی اگر امام خمینی دشمن کو پہچان کے اور اپنی قوم کو دشمن کا تعارف کرا کے اور یہ بتا کے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اگر جہاں جہاں بھی آج یہ تصور جائے گا، جہاں جہاں بھی یہ معرفت، جہاں آپس میں ایک دوسرے کی معرفت ضروری ہے وہاں دشمن کی معرفت بھی ضروری ہے، اگر ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے کہ کون سے سوراخ سے دشمن ہمیں ڈس سکتا ہے اور کہاں کہاں سے دشمن ہمارا نقصان کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم دشمن شناس نہیں ہوں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لذا ہمیں اس تصور کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا۔ جتنی تحریکیں ہیں تاریخ اسلام میں ان کو دیکھ لیں، جب تک وہ دو چیزیں ان میں نہیں پائی گئی کہ وہ متحد نہ ہوئے آپس میں، اور دوسرا دشمن کو پہچان کے اس کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر نہیں کھڑے ہوئے، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن جہاں یہ دو خصوصیات آ گئی کہ آپس میں رحمات تھے، آپس میں محبتیں تھیں، دشمن کے خلاف اشدہ تھے، اور دشمن کی سازشوں کو پہچاننے اور ان کی معرفت حاصل کرنے میں اور ان کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، وہاں امت کامیاب ہو گئی، وہ گروہ، وہ مکتب اور وہ قوم کامیاب ہو گئی، چونکہ ان میں یہ خصوصیت آ گئی کہ آپس میں رحما بینہم تھے اور دشمن کے مقابلے میں اشداء تھے۔ تو میں عرض کروں گا بڑی معذرت ساتھ، آج جو صورتحال ہے عالم اسلام کی، افغانستان کو کس انداز میں انہوں نے لتاڑا، کشمیر کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں صرف عالم کفر کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں عالم اسلام، مسلمان ممالک جو فلسطین کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اگر مسلمان ممالک کشمیر کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے، وزیر صاحب چلے گئے، میں نے ان کے سامنے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ آپ کشمیر کے لیے معیار بنائیں کہ جو کشمیر کے حامی اسلامی ممالک ہیں وہ آپ کے دوست ہیں، اور جو کشمیر کے ایشو پہ آپ کی حمایت نہیں کر سکتے، مجھے تو ان کی دوستی میں، اس دوستی پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ جب آپ کا جو حیاتی مسئلہ ہے، جو آپ کی شاہرگ ہے اور واقعاً عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اس سے اگر کچھ اسلامی ممالک اسلامی پرابلم نہیں سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اس طرح دوست نہیں ہیں۔ لہذا اپنے لیے ہم معیار بنائیں، آپس میں محبتیں، تمام طبقہ فکر میں آپس میں اتحاد، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھیں گے، کامیاب ہوں گے۔ کشمیر دیکھ لیں، فلسطین کے ساتھ آج جو خیانت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قابل بخشش نہیں ہے، یہ واقعاً خیانت کے زمرے میں آتی ہے، لیکن ہو رہی ہے۔ لیکن عالم اسلام میں اور خصوصاً اسلامی ممالک کی اکثریت جو ہے اس پہ خاموش ہے، اپنے مفادات، اپنے ملکی مفادات، مادی مفادات انہیں عزیز ہیں، لیکن جو اسلام اور امت مسلمہ کے مفادات ہیں، جو فلسطین کا کاز ہے، جو بیت المقدس خونی پنجو میں تڑپ رہا ہے یہودیت کے، اگر اس کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں تو پھر ہم امت کا جو وہ امت خیر کا تصور ہے اسے عملی طور پر ہم کیسے اجاگر کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کیا ظلم ہو رہا ہے، لیبیا اور مصر میں کیا ہوا۔ مجھے بتائیں کون سا اسلامی ملک ہے جس کے خلاف سازشیں نہیں ہو رہی، سازشیں لگاتار عروج پہ ہیں، لیکن امت جو جو آپس میں مفترق ہو رہی ہے اور منتشر ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، بڑے اخلاص سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قدم بھی ہم اٹھائیں گے نا اس محبت کے لیے اور اتحاد کے لیے اور قوم کو آپس میں رحما بنانے کے لیے اور کفار اور دشمنوں کے مقابلے میں اشدہ بنانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں وہ عبادت شمار ہوگا، امت کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ میں یہاں عرض کروں، آج بہت بڑی خوشی کا دن تھا، مجھے توقع یہ تھی کہ کوئی خبر آ جائے گی شام تک اور دشمن فلسطین جو ہے وہ انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، لیکن آخر تک میں چیک کرتا رہا، ابھی تک مکمل نتائج نہیں آئے۔ ہمیں کسی سے ہمدردی نہیں ہے، آج جو جیت جائے وہ دشمن ہے ہمارے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس نے فلسطین کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، عالم اسلام کے مقابلے میں جس انداز میں یہ بربریت کے ساتھ آیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا۔ فرانس میں جو کچھ ہوا اور مغرب میں جو یہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، حضور اکرم کی توہین ہو رہی ہے، یقیناً بہت بڑا رد عمل آیا۔ لیکن میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ بے شک رد عمل آیا، لیکن اس پہ سوچے صحیح، یہ لوگ حضور کا جو کردار ہے، حضور کی جو امانت ہے، حضور کی جو صداقت ہے، حضور کی جو عزت و عظمت ہے، حضور کی جو اخلاقیات کی تعلیم ہے، جو کردار ہے، جو تعلیمات اور سیرت طیبہ ہے، اس کو سارا عالم تسلیم کرتا ہے، پوری انسانیت، پھر کیا وجہ ہے اس طرح کی خاکے بناتے ہیں، اس طرح توہین کرتے ہیں؟ رسول اکرم کی عزت اور عظمت کو دنیا کے انسانوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ فقط اور فقط یہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے اچھی چیز بھی اچھی خبر ہے، آگے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، ہیں اسلام جس انداز میں پھیل رہا ہے، حضور اکرم کی تعلیمات اور کردار اور سیرت طیبہ جس انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اور مغرب کے دلوں تک، جوانوں کے دلوں تک وہ کردار پہنچ چکا ہے، جوان متاثر ہو رہے ہیں، جوک دے جوک اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام کی محبت آگے طرف آ رہے ہیں، یہ لوگ خوف زدہ ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح کے حضور کی توہین کر کے اپنے معاشرے کے جوانوں کو اب وہ رسول اکرم سے اور تعلیمات اسلام سے دور کرے۔ لیکن انشاءاللہ یہ پیغام آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ مکرون خبیث جو ہے، اس نے میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اس نے کہا کہ یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ مل کر اپنا آئین اس ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ گھبرایا ہوا ہے۔ 2019 میں جو مردم شماری ہوئی اس میں جو آبادی فرانس کی ہے 6,60,00,000 آبادی آئی، جس میں سے 1,00,00,000 مسلمان ہیں، یعنی ہر چھٹا یا ساتواں نفر اب مسلمان ہے، تو وہ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ پھر ان میں جو فحاشی ہے، جو ہم جنس پرستی ہے، اس وجہ سے ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن اسلام کا جو پاکیزہ سسٹم ہے اور جو نظام ہے، جو اخلاقیات ہیں اور جو کردار ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے اور نسلیں بڑھ رہی ہیں اور مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، جس سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ابھی جو کچھ وقت پہلے ایک ٹیچر آ کر سکول میں خاکے اپنے اسٹوڈنٹ کو دکھاتا ہے، اور وہ ٹیچر بعد میں ایک چچنیا مسلمان کے ہاتھ قتل ہو جاتا ہے، اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حماس کا آدمی تھا، یعنی وہ فلسطین سے بھی خائف ہیں، وہ اپنے لوگ کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، حماس ہو، فلسطینی ہو، یہ اس کا معنی یہ کوئی یہودیت کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رد عمل بڑا بھرپور تھا، لیکن ہمیں ہر وقت بیدار رہنا ہوگا، ہمیں ان دشمنوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ جب ہم سب کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، اور عالم اسلام کے نیچے سب جمع ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں بہت اب بڑی کامیابی ہمیں نصیب ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرزند رسول ہیں، تمام شیعہ سنی ان کی عظمت کے قائل ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردان سے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ جو اہل بیت کی حمایت کرتے رہے، وہ بھی ایک کردار ہمارے سامنے ہے۔ تو ان کے جو فقاہتی سسٹم ہے، ان کا جو علم کلام کے حوالے سے خدمات ہیں، وہ میرے خیال میں قابل قدر ہیں، اور اس انداز جو اجتہاد اور استنباط فقہی کا انداز تھا امام جعفر صادق کا، وہ بھی ہمیں اپنے مدارس میں، اپنے تعلیم کے مراکز میں، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں بیان کروں، جو فقہا اور جو بڑے بڑے لوگ آج جو جدید علوم ہیں اس میں جو امام جعفر صادق نے کام کیا، وہ یقیناً امام جعفر صادق کو کہ اپنے علوم نہیں تھے، وہ اسلام کے علوم ہیں، حضور اکرم کی تعلیمات ہیں، ان کو لے کے ہمیں ہر پہلو سے آگے بڑھنا ہوگا، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ایک دفعہ پھر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خداوند کریم انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ شیخ خواجہ ناصر عباس جعفری صاحب سے کہ وہ قبلہ کی خدمت میں اعزازی شیل پیش کروائے۔